السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. رشاد باري تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اور سید ام سلم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے دل کا سکون. دل کا سکون ہر انسان کا مطلب ہے اور ہر انسان کی چاہت ہے، چاہے جیسا بھی ہو، مومن ہو، کافر ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. سکون دل اور اس کا اطمینان ایک ایسی چاہت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا اور نہ جس کے بغیر کوئی رہ سکتا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، فی احسن تقویم. اور انسان کی تخلیق بنیادی طور پر دو چیزوں سے کی گئی ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. ظاہر یہ جسم ہے اور باطن میں دل ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ دل جس کا سائز اس مٹھی کے برابر ہے، پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور سارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سارے جسم اس مٹھی کے برابر حصے کے تابع ہیں. جیسا یہ دل ہے ویسا ہی یہ جسم ہے. اور دوسری عجب بات یہ ہے دل کے تعلق سے کہ دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے، سکون اور قرار نہیں ہوتا. عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں، اور یہ لفظ پلٹنے سے آیا ہے، تقلب سے، کہ سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، پلٹتا ہی رہتا ہے. اور دل کی یہ جو خصوصیت پلٹنے کی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی پیدا کیا ہے. اس پلٹنے کو ہم نہیں روک سکتے، جیسا کہ دل کی دھڑکن کو نہیں روک سکتے ویسے دل کے اس تقلب و پلٹنے کو بھی ہم نہیں روک سکتے. اور اس دل کو سکون اور ثبات جس نے اسے پیدا کیا ہے اور یہ صفت اس میں پیدا کی ہے وہی دے سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور آہستہ آہستہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اس دل کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے دل کا سکون ہوتا ہے کہ نہیں؟ سکون ہے، تقلب اس وقت نہیں ہے، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. لیکن جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، سمجھ آتی جاتی ہے، دنیا کی رنگینیاں نظر آتی جاتی ہیں، دل میں تبدیلی پیدا ہوتی جاتی ہے آہستہ آہستہ. لیکن ایک عجب بات دیکھی ہے آج کے زمانے میں، سچ بات مجھے بہت دکھ بھی ہوا، تعجب بھی ہوا، کہ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں سے سکون کو چھین لیا ہے. وقت سے پہلے ایک خبر آئی ہے کچھ دنوں پہلے کہ 9 سال کے ایک بچے نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اور غالباً انڈیا سے یہ خبر آئی تھی. پتہ چلا بچہ بچ گیا، پتہ چلا سائیکیٹرسٹ پر پیش کیا گیا بچے کو، 9 سال کے بچے کو، کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ بچپن سے چھوٹی سی عمر سے، اور یہ اکثر گھرانوں میں مصیبت میں نے دیکھی ہے، ذرا غور سے سنیں، بچہ دودھ نہیں پیتا تو ماں اسے اپنا موبائل میں گیم لگا کے دے دیتی ہے یا کوئی پوئم لگا کے دے دیتی ہے. بچہ اسے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، دودھ پی لیتا ہے. پھر تھوڑا سا بڑا ہوا، بچہ کھانا نہیں کھاتا اور ماں کو فکر لگی رہتی ہے بچے کھانا نہیں کھاتے. اور کئی بچے میں نے دیکھے کلینک میں آتے ہیں، یوں ماشاءاللہ موٹے تازے ہوتے ہیں. اور اللہ، ایک دفعہ ایک لڑکی تھی، 20 سال کی ہوگی غالباً، یوں دبلی پتلی تھی، اس کا بچہ جو تھا ماشاءاللہ کافی موٹا تھا، یعنی اس نے بچے کو اٹھایا، یوں اس کی کمر ٹیڑی تھی، یوں کہتے میرا بچہ کمزور ہے، کچھ مجھے ملٹی وائٹمنس دے. بچے کی عمر 5 مہینے کی، اب 5 دن بچے کو ملٹی وائٹمن دینا چاہتی ہے. میں کہ کرنا کیا چاہتے بچے کے ساتھ؟ کہتے پڑوسن کا بیٹا اس سے زیادہ موٹا ہے. یعنی اس میں بھی کمپٹیشن آ گیا، اس کا بچہ کتنی گرام زیادہ، میرا بچہ کتنی گرام کم ہے. سبحان اللہ. الغرض تو بچے کو کھلانے کے لیے بچہ نہیں کھاتا، گیم لگا دی، پوئمی لگا دی، بچے نے دیکھنا شروع کیا اور کھاتا بھی رہا. پھر پڑھائی کا وقت آیا، نہیں پڑھتا بچہ، تھوڑا بڑا ہوا اسکول وقت میں، پھر آہستہ آہستہ پڑھنے کے لیے چلو گیم کھیلو پھر پڑھو، کمپرومائز کرنا بچوں کے ساتھ، نہیں کرو گے تو پھر نہیں ہے. بچہ کہتے ہیں نہیں مجھے کھیلنے دو، مجھے پڑھنا نہیں ہے، الٹا چل رہا. کرتے کرتے ایک وقت آیا بچہ پاس ہوا غالباً کلاس 6 میں، اس سے پہلے بچے کو ٹیبلٹ خرید کے دیا تحفے میں، اب فری ہو گیا. پہلے تو ماں کا موبائل استعمال کرتا رہا ابھی تک پچھلے سالوں میں، اب بچے نے اپنے ٹیبلٹ سے جب اس کا دل کرتا ہے کھیلتا ہے، اب کھیلتا رہا. نتیجہ کیا نکلا؟ پڑھائی میں کمزوری، گراف نیچے گرنے لگا، اسکول سے شکایتیں آنا شروع ہوئی، بچہ کہاں جا رہا ہے. پتا چلا مسئلہ کیا ہے، 3 سال کے بعد، یعنی 9 سال کی عمر تک بچہ پہنچ گیا، کہ بچہ جو ہے زیادہ وقت اس ٹیبلٹ پہ، موبائل، بلکہ موبائل بھی خرید کے دیا جائے بعد میں اسے، اگلا جب ٹیبلٹ آئے اگلا گفٹ کیا ہونا چاہیے، موبائل بھی آ گیا. الغرض تو زیادہ تر دیر بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں نہیں لگاتا، بلکہ اس کا دھیان گیم اور موبائل ٹیبلٹ پہ لگا رہتا ہے. ظاہر ہے بچہ بڑا ہو گیا، اب والدین نے کہا کہ اس کو ہم سزا دیتے ہیں. سزا کیا ہے؟ اس سے ٹیبلٹ چھین لیا، بچہ چھین نہیں تھا، بچے سے رہا نہیں گیا، اور بچے نے اپنے یہ جو نس ہے اس کو کاٹنے کی کوشش کی. اب 9 سال بچوں کیا پتا نس کہاں سے کاٹی جاتی ہے. اور پھر اب سائنس نے کہنا شروع کر دیا ہے، میں نے تو کئی سال پہلے بھی کہا تھا، اب کہنا شروع کر دیا ہے یہ گیمز ٹیبل بھی ڈیپینڈنس ہو چکی ہے، ڈرگز کی طرح اس کا بھی نشے کا اثر ہوتا ہے. سبحان اللہ، دیکھ لیں ہمارے بچوں کا کردار، جو چیز وہ پسند کرتے ہیں اگر ان کو ان سے روکا جائے تو ان کا بہیویئر کیسے ہوتا ہے. بالکل ویسے جیسے کہ ایک نشائی سے نشے آور چیز اسے ہٹا دے وہ کیا کرتا ہے. اب اس بچے کا علاج کیا جا رہا ہے, سیکیٹری اس کا علاج کر رہا ہے اور سوشل ورکر جو وہ اس کا علاج کر رہے ہیں, کوشش اس کا کوئی دوست نہیں تھا بچے کا. عجب دیکھیں, کوئی دوست نہیں, اسکول میں جاتا تھا یا پڑھائی تھی یا ٹیبلٹ تھا, گھر میں والدین کے ساتھ بیٹھے کوئی ہوش نہیں ہے, صرف گیم ہی کھیل. وہ بعض خصوصی طور پر یہ یاد رکھیں جو آن لائن گیمیں ہیں, واللہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے, بہت بڑی مصیبت. اگر عام جو نشہ ہے تو یہ اس سے 10 گنا زیادہ ہے, بہت بڑی مصیبت ہے کہ دور دراز دوست ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ایک گیم ملے رہتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں اور وقت ضائع ہو جاتا ہے. الغرض, ہم نے اپنے بچوں سے دل کا سکون وقت سے پہلے چھین لیا ہے. کون ذمہ دار؟ اب والدین کہتے ہیں ہماری غلطی تھی, اب عقل آئی تمہاری غلطی تھی, بچہ دودھ نہیں پیتا تو پیے گا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا بچہ شرارت کرتا ہے, بیٹھتا نہیں آرام سے, ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے کو ٹیبلٹ لگا دی اور بچہ بیٹھا ہے, یہ ہوش ہمیں نہیں رہتا کہ بچہ لے کیا رہا ہے. کہتے ہیں بچے سے کیا سمجھ ہے, واللہ بچے کا دماغ اس 5 سال کی عمر تک ہم سے زیادہ کام کرتا ہے. اس کے جو ایک کیا کہتے ہیں ایک ابیلٹی ہوتا ہے لینے کی, جو قابلیت ہے وہ بڑوں سے زیادہ تیز ہے. ایک ریسرچ کے مطابق 5 سال کا بچہ 80% چیزیں سیکھ لیتا ہے 5 سال کی عمر تک, باقی 20% 5 سال زندگی سیکھتا رہتا ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارے زمانے میں الحمدللہ پڑھائی بھی تھی, سسٹم تھا پڑھانے کا سب کچھ, تو یعنی انگلش کی جو جملے ہیں ہم نے بھی پڑھے, پوئمز پڑھی تھی بچپن میں, لیکن 5 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں یہ وقت اس کا تھا. اب بچوں کو 1 سال کی عمر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے یہاں کلاس 1 سے شروع کرتے تھے, اب نرسری سے شروع کرتے ہیں, پھر کے جی ہے, پھر کے جی 1, کے جی 2, کے جی 3, یعنی ایک سال آپ لگائیں, 6 سال کی عمر کلاس 1 گریڈ 1 کی ہے, 1 سال پیچھے کے جی 3, 4 سال, 5 سال, کے جی 2 میں 4 سال, کے جی 1 میں 3 سال, نرسری میں 2 سال. اب مائیں کہتی ہیں اس سے پہلے ہونا چاہیے, اب نرسری سے پہلے کچھ سوچ رہے ہیں کچھ بنانے کے لیے. سبحان اللہ, کیا بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. الغرض, ہمارے یہ موضوع نہیں ہے, ایک چیز بیچ میں آگے تھی میں نے بتا دیا ہے, ہمارے بچے واللہ بہت بڑے خطرے میں ہیں اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور خصوصی طور پر مائیں. آج ان کو اس چیز کی خبر نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, جب دھچکا لگتا ہے نا, اور زیادہ تر ہم دھچکے لگتے ہیں تعلیم کے تعلق سے, بچے کے نمبر نہیں آ رہے, بچہ پڑھائی میں کمزور ہے, بچہ بچے میں کوئی کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا, بچہ نماز نہیں پڑھتا, بچہ دین میں کیسا, مطلب بچہ قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے, اس کے اخلاق کیسے, اس کی ہمیں فکر نہیں رہتی. اکثر لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں, رحم اللہ سبحانہ و تعالی. دل کا سکون, واپس آتے ہیں, دل کا سکون کے لیے میں صرف دو چیزوں پر بات کرتا ہوں, بات کو مختصر کرنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے. دو چیزوں سے ملتا ہے اور دو چیزوں سے ختم ہوتا ہے, بلکہ دو چیزیں اس دل کے سکون کی دشمن ہیں. دل کا سکون دو چیزوں سے ملتا ہے اور دو چیزوں سے ختم ہوتا ہے, بلکہ یہ دو چیزیں جو سکون کو ختم کرتی ہیں یہ دل کے سکون کی سب سے بڑی دو دشمن ہیں. تو جس سے سکون ملتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے اور جو دشمن اسے بچنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں, دل کا سکون دو چیزوں میں ہے, نمبر 1 دعا, نمبر 2 اللہ تعالی کا ذکر. دلیل, دل کا سکون دعا میں ہے. ترمذی میں 2 روایات ہیں, اس سے زیادہ ہیں غالباً, ان میں سے 2 معروف حدیث ہیں. ایک تو یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر میرے دل کو ثابت کر دے، دلوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس دل میں پلٹنے کی اور اس تقلب کی صفت رکھی ہے، خصوصیت رکھی ہے، وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی دل کے اندر سکون اور اطمینان اور ثبات پیدا کر سکتا ہے، تو اسی رب کو پکارنا چاہیے، کثرت سے دعا کیا کریں، جیسے کہ ترمذی کی دوسری روایت میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ و انہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ذرا غور سے سنیں، کثرت سے کون کرتے ہیں؟ سید ولد آدم، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا دل پاک ہے، کثرت سے دعا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اور ہمیں یہ شرف اللہ تعالی نے بخشا ہے کہ ہم اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اگر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے تو ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ لیکن سوال یہ ہم کرتے کتنا ہے؟ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے بہت سارے ہم کام کرتے ہیں، بہت کچھ کہتے بھی ہیں، یہ دعا کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ اپنا محاسبہ خود کر کے دیکھیں، کیا ہمارے دل کو سکون نہیں چاہیے؟ کوئی یہ نہ کہے میرا دل الحمدللہ سکون مل چکا ہے، دنیا کے بادشاہوں کو بھی سکون نہیں مل سکا، کوئی اور کیا بات کہے، اور دل کا یہ سکون کبھی خریدا نہیں جا سکتا اور نہ ہی کسی جگہ سے مل سکتا ہے، دل کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دل کو ثابت، دل کو ثبات اور قرار عطا فرمائے، اور جس کے دل کو سکون مل گیا اس کی دنیا اور آخرت ہی سنور گئی، اور دل کی پاکیزگی اسی سکون سے جڑی ہوئی ہے. جب دل میں سکون ہے تو پھر اس دل میں ہر خیر کی توقع کر سکتے ہیں، اور اگر دل میں سکون نہیں ہے تو پھر کوئی خیر بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم نے دعا کرنی ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. مشکل دعا ہے، سب کو یاد ہو گئے کہ نہیں؟ کسی کو یاد نہیں ہوئی تو بتائے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، آج سیکھ کے جاتے ہیں اور آج سے شروع کرتے ہیں، کثرت سے پڑھنا ہے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور دل کا سکون کا دوسرا طریقہ جو ہے، ذریعہ جو ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں اطمینان نہیں ہوتا؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں میں اطمینان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے ہے، تسبیح اور تحمید اور تکبیر اور تحلیل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کہنا، درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے، استغفار اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے، الغرض جو بھی اذکار مسنونہ ہے، جو اذکار قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہیں، ان اذکار سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور قرآن مجید کے تعلق سے ہم دل کے سکون کی بات کر رہے ہیں. قرآن مجید سے دل کو سکون نہیں ملتا بلکہ گھر کے اندر کشادگی بھی محسوس ہوتی ہے. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض ایسے گھرانے ہیں جو بہت وسیع ہوتے ہوئے بہت تنگ ہیں، ان میں فرشتے داخل ہوتے بلکہ شیطان بھرے ہوتے ہیں. یہ وہ گھران جن گھرانے میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور بعض ایسے گھر ہیں جو بالکل دیکھنے والے کے لیے تنگ نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ وسیع ہے. ان میں فرشتے ہوتے، فرشتے داخل ہوتے اور شیطان بھاگ جاتے ہیں. یہ وہ دل ہیں، یہ وہ گھر ہیں جن میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. آج ہم پریشان ہیں، کسی کو رزق کی تنگی کی پریشانی ہے، مہنگائی کی پریشانی ہے، یا گھر کی تنگی کی پریشانی ہے، کسی کی چھت نہیں، کسی کا گھر نہیں، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، ان کی تعلیم کی پریشانی ہے، روزگار کی پریشانی ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے. پر دل میں سکون کم ہوتا جا رہا ہے، جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، بے سکونی ہے، قرار نہیں ہے. خصوص طور پر ان چند دنوں میں کئی ایسے واقعات آئے ہیں جبکہ دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ ثابت قدم رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. مشکل وقت میں ہمیشہ اچھا دوست ہی دوست کے کام آتا ہے نا، اور اس رشتے سے بڑھ کر کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ میاں اور بیوی کے رشتے سے بڑھ کر کیا دوست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے دوست میاں اور بیوی ہیں. اور اچھا دوست مصیبت کے وقت کام آتا ہے. اب اگر مصیبت آ گئی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی آ گئی ہے، کچھ یہاں پر تنگی بھی ہو گئی ہے، کچھ کئی لوگ یہاں سے جا بھی رہے ہیں، جھگڑے شروع، میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو گئے، تمہاری وجہ، تم نے کیا، تم نے خیر زیادہ کیا، کچھ بچا نہیں ہے گھر میں، کچھ بچوں کا نہیں بچا، بچوں کو مستقبل کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. یہ وقت ہے جھگڑنے کا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ کل پرسوں کی بات ہے، ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے دی، پانچ بچے ہیں، بیوی کو طلاق دے دی اس جھگڑے میں. مسئلہ حل ہو گیا، اب الگ بندے، بچے تمہارے پاس ہیں یا بیوی کے پاس، کہیں تو رہیں گے. اب ندامت ہے، پریشانی، کاش نہ کرتا تو اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. دل کا سکون اگر چاہتے ہیں اور گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو. جس نے پیدا کیا ہے اس نے ہی رزق دینا ہے، جس کی اجازت سے مصیبت آئی ہے اس نے ہی ٹالنی ہے. سبحان اللہ. اور یاد رکھیں، دل کا سکون دعا میں ہے، خصوصی طور پر یہ دعا، یا مقلب القلب ثبت قلبی علی دینک. اور عمومی طور پہ جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں آپ، رزق کشادگی کی رہن مانگنا چاہتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے، یا اپنی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، سکون کے لیے، جو بھی دعا مانگنا چاہیے مانگے آپ، لیکن دعا اپنے رب سے مانگے. کسی بزرگ، کسی پیر، کسی مرشد، کسی مزار کی طرف مت جائے، ورنہ مصیبت تو ہے ہی مصیبت، اور دنیا کی مصیبت ہے، اسے دین کی مصیبت میں نہ بدلو، سب سے بڑی مصیبت ہے. شرک اور بدعات اور خرافات سب سے بڑی مصیبت ہے. رزق کی تنگی دنیا کی مصیبت ہے، ٹل جائے گی، نہیں ٹلی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب نے مرنا ہے, اپنے رب کے سامنے صحیح عقیدہ سے منہج لے کر جا. انسان یہ چلا جاتا ہے, دنیا پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے, اور ہم سب نے چھوڑنا ہے. امیر و غریب, مرد عورت, سب چھوٹے بڑے, سب چھوڑ کے جائیں گے. لیکن کہا کا انصاف ہے, دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا. شرک بدعات اور خرافات کفری عقائد اپنے رب کے سامنے لے کر جاتے ہیں, سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر کیا خسارہ ہے, کیا ناکامی ہے. دعا کریں, پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, کثرت سے ذکر کریں, اور دل کے احساس کے ساتھ. کیسے؟ مثال کے طور پہ درود ہے, اور آج جمعے کا دن ہے, اور جمعے کے دن درود کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے. کثرت سے درود پڑھا کرو. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم تشہد میں, نماز تشہد میں پڑھتے ہیں, اور سب سے عمدہ اور عظیم اور سب سے بڑی فضیلت والا درود ہے. کثرت سے پڑھیں اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے گا, اور جو بھی پریشانی اور غم اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے جس نے کہا میں اپنے ذکر میں سے درود کتنا پڑھوں, ایک تہائی پڑھتا ہوں, پھر آدھا, پھر دو تہائی یا اس سے زیادہ, پھر اپنے سارا ذکر جو ہے میں درود میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر اگر آپ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو مغفرت بھی کر دے گا, اور آپ کی جو بھی فکر ہے, جو سوچ ہے, جو پریشان ہے, جو ہم اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دے گا. سبحان اللہ, ہم درود پڑھتے ہیں الحمدللہ, لیکن کبھی دل کے احساس کے ساتھ پڑھائے کہ اس درود سے میری مغفرت ہو رہی ہے اور میری پریشانی دور ہو رہی ہے. اب پڑھ کے دیکھنا اور فرق دیکھنا کیسے ہے. ہم ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حدیث میں آیا ہے جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے گویا کہ اس نے 100 گردنیں آزاد کی ہیں بنی اسماعیل میں سے. جانے 100 گردنیں آزاد کرنا کتنی بڑی فضیلت, کتنی بڑا اجر و ثواب ہے. 100 گردنیں آزاد کی ہیں. جس نے 100 مرتبہ کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, گویا کہ اس نے 100 تیار گھوڑا اللہ تعالیٰ ایک راستے میں اس نے دے دیا, 100 گھوڑا مکمل تیاری کے ساتھ جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیا. جس نے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا ہے گویا کہ اس نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں تیار کر کے دیا ہے. یہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو زمین آسمان کو بھر دیتی ہے لا الہ الا اللہ, پورے زمین آسمان کے بیچ. ذکر تو ہم کرتے ہیں, کبھی دل کے احساس کے ساتھ ذکر کیا ہے؟ یہی فرق ہے کہ بعض لوگ ذکر کرتے ہیں وہ کسی اور دنیا میں ہوتے ہیں, چہرے پر رونق ہوتی ہے, سینے میں کشادگی ہوتی ہے, دل میں اطمینان سکون ہوتا ہے, اور بعض ذکر تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں پہ ہوتے ہیں, گھڑی دیکھ رہے ہیں, موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, گپے لگا رہے ہیں اور ذکر میں مصروف. یہ ذکر ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. میرے بھائی سنت کا نور ہوتا ہے واللہ, اور سنت کا نور صرف وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں سنت کے مطابق, سنت پہ عمل کرتے ہیں دل کے احساس کے ساتھ, دل سے محسوس کرتے ہیں. ذکر زبان سے کیا جاتا ہے لیکن اصل اپنے دل سے محسوس کر کے لذت کے ساتھ اس کی مٹھاس کو, جیسے کہ ایمان کی لذت ہے مٹھاس ہے, ویسے ہی اس ذکر کی لذت کو پھر دل سے محسوس کرتے ہیں, اور اس کا اثر پورے جسم پہ ہو جاتا ہے. پھر چہرے پہ رونق, سینے میں کوشادگی, دل میں اطمینان, آنکھوں میں ٹھنڈک, چاہتے کیا ہو؟ یہی تو مقصد ہے نا اس دنیا میں, خوشی, سعادت, دل کا سکون, آنکھوں کی ٹھنڈک, سینے کی کوشادگی. پیسے میں ہے, مال میں ہے, دولت میں ہے, خوبصورت بیوی میں ہے, اولاد میں ہے, بننے میں ہے, اچھی سواری میں ہے, اقتدار میں ہے, شرف میں, کس چیز میں؟ پوچھ لے جا کے ان سے, واللہ سب سے بڑے مالدار انسان سے پوچھ لے یہ چیز ان کے پاس ہے؟ نہیں ہے واللہ. بادشاہ سے پوچھ لے اس کے پاس ہے؟ واللہ نہیں ہے, میں قسم کھا رہا ہوں. دنیا کے مالدار ترین شخص کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. جو اصل اس دنیا میں سکون اور سعادت کا باعث ہے, کیا کر رہے ہیں ہم نے دل کے سکون کے لیے؟ دو چیزیں کرنی ہیں, دعا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے. لیکن دعا بھی دل کے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضائع نہیں کرے گا. ایک شخص کہہ رہا تھا تو اس میں دعا تو کر تو قبول نہیں ہوتی, آخر کیا وجہ ہے؟ کافی عرصے سے کرتے آ رہا ہوں بس ضائع ہو رہی ہے. میں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, نمبر ایک دعا تو بھی ضائع نہیں ہوتی, نمبر دو دعا اگر قبول نہیں ہو تو خرابی ہمارے اندر ہے, دعا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کوئی دعا کرتا ہے تو اس دعا کرنے والے کو تین میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے. واللہ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی, بشرط یہ کہ دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں وہ ہونے چاہیے. توحید ہو, شرک نہ ہو, سنت ہو, بدعت نہ ہو, حلال کمائی ہو, سود کی کمائی نہ ہو, حرام سے کھانا پینا نہ ہو. حرام سے کھانے پینے والے کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے. تو اسباب ہونے چاہیے, جب اسباب مکمل ہو جائیں اب دعا مانگو تو تین میں سے ایک چیز ضرور ملے گی, یا تو دعا قبول ہوگی, دنیا کا مقصد پورا ہو گیا, جو ہم نے دعا اللہ سے مانگی پوری ہو گئی, یا اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت آنے والی تھی جس کا ہمیں خبر نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے جس کا تعلق اس مصیبت سے ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے اس مصیبت کو ٹال دیا. بچوں کی تعلیم کے لیے ہم دعا کر لیں کہ اللہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے امتحان میں, کرتے رہے کرتے بچہ نہ کامیاب ہو سکا, پریشان ہے بچہ نہیں کامیاب, دعا کرتے رہے اللہ سنتے ہی نہیں ہے. اور ہونے یہ والے تھا کہ بچے پر مصیبت ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس ایکسیڈنٹ سے بچا دیا ہے. اللہ نہ کرے اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور دونوں ٹانگ ناکارا ہو جاتے یا مر جاتا, وہ بہتر ہے بچے کے پاس ہونا بہتر ہے, تو وہ مصیبت ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. یہ اس کریم کا کرم ہے کہ ہم نے دعا کوئی اور مانگی ہے, اس رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے اس دوسری دعا کے سبب اس بڑی مصیبت کو ٹال دیا ہے. اگر یہ بھی نہ ہوا, جنہیں مقصد جو دعا مانگی وہ بھی نہ پوری ہوئی, مقصد نہ حاصل ہوا اور مصیبت بھی نہ ٹلی آ گئی, تو تیسری اس سے بھی بڑھ کر ہے, قیامت کے دن نامہ اعمال میں جس دن ذرے برابر نیکی بھی کی ضرورت ہوگی, ذرے برابر, اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو نامہ اعمال میں عمل صالح کی شکل میں شامل کر دے گا اور ترازو بھاری ہو جائے گا ان دعاؤں سے. سبحان اللہ, دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی, کثرت سے دعا کرے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے, یہ دو چیزیں. لیکن اس کی ان دونوں سے ایک بنیاد ہے, لازمی ہے, جس کے بغیر یہ دو چیزیں دل کے سکون کے لیے تو کیا بلکہ ویسے بھی کام نہیں آتی, نہ دعا کا فائدہ ہے نہ ذکر کا فائدہ ہے, بنیاد ایک ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. جو بھی مصیبت آئی ہے کسی کو بھی, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آئی ہے, اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, اور ایک قرآت میں يَهْدَ قَلْبَهُ, اس کا دل سکون, دل میں سکون آ جاتا ہے. دل کی ہدایت, دل کا سکون کس چیز میں ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, اللہ تعالیٰ پر ایمان سے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے, اور اس کے لیے لازمی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. توحید, کلمہ توحید کو سمجھنا ہے, صحیح سمجھنا ہے, تاکہ غلطی سے بھی شرک نہ ہو سکے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, علم و بصیرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ اساس ہے، پھر دعا ہے اور ذکر ہے، دل میں سکون اطمینان ہے، کر کے دیکھ لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور ہے یا ہے ہی نہیں شرک اور کفر عقائد بدعات کی وجہ سے، تو پھر دعا بھی ہے ذکر لیکن سکون نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں جو دل کے سکون کی دشمن ہے، نمبر ایک شبہات، نمبر دو شہوات۔ شبہات اور شہوات یہ دو چیزیں دل کی دشمن ہے، اور خصوصی طور پر دل کے سکون کی دشمن ہے، دل میں کبھی قرار آنے نہیں دیتے۔ شبہات یہ وہ شکوک اور شبہات اور غلط فہمیاں ہیں جو اہل بدعت، اہل باطل، اہل ایمان پر ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں تا قیامت۔ اور شبہات کا تعلق دین سے ہے، شرعی مسائل سے ہے، خصوصی طور پر عقیدے کے مسائل سے ہے، اور یہیں پر اہل سنت و اہل بدعت الگ الگ ہو جاتے ہیں، اہل توحید و اہل شرک الگ الگ ہو جاتے ہیں، اہل ایمان و اہل کفر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور شبہات کا علاج علم سے ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا فَعَلَّمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ سب چیز جڑی ہوئی آپس میں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان دل کے سکون کے لازمی ہے، اور دل کے سکون کا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن شبہات ہے، غلط فہمیاں ہیں جن کا تعلق دین سے ہے، دین کے بڑے دشمن ہیں، عقائد کے بڑے دشمن، عقیدہ دل میں ہوتا ہے۔ تو ان شبہات سے بچنے کے لیے علم کا راستہ اپنانا چاہیے، توحید کا علم، سنت کا علم، عقائد کے اصول کا علم، حلال اور حرام کا علم، یہ لازمی ہے۔ اور علم بغیر علم حاصل کرنے کے ممکن نہیں، انما العلم بالتعلم، اور اس کے لیے وقت کا ہونا بھی لازمی ہے، بغیر وقت لگانے کے علم کا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شبہات سے بچنا ہے، دل کے سکون چاہتے ہیں، اس میں ثابت ثبات اور قرار چاہتے ہیں، تو پھر شکوک اور شبہات سے بچنا پڑے گا، اور بچنے کے لیے علم کا حاصل کرنا لازمی ہے، اور علم ایمانیات اور عقائد کا علم، جیسا کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ تعالی کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ایمان کو قرآن سے پہلے سیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر جب ہمارا پھر اس کو ہم نے قرآن پڑھا تو ہمارا ایمان مزید مضبوط ہوا۔ تعلمنا الایمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازدنا به ایمانا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اور تم لوگ اپنے زمانے کی بات کرو، تم لوگ پہلے قرآن پڑھتے ہو اور پھر ایمان کی بات کرتے ہو، ہم کیا کہیں آج کے زمانے میں؟ حافظ کتنے ہمارے امت میں، کتنی حافظ ہیں، لیکن اہل ایمان کتنی ہے، اہل توحید اہل سنت کتنی ہے؟ تو پہلے ایمان، اور آیات الایمان اور آیات الاحکام قرآن دو قسم کی آیات ہیں۔ آیات الایمان عقائد کے تعلق سے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جو ایمانیات ہیں سارے۔ اور جو آیات الاحکام ہیں، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، طلاق کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، حدود و تعزیرات، یہ احکام میں آتے ہیں۔ ہماری اکثر سوچ فقہ میں لگی رہتی ہے، عقائد و رسول میں کہاں ہیں؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ الغرض، دل کے سکون کا دشمن، سب سے بڑا دشمن شکوک اور شبہات ہیں، ان سے کیسے ہم نے فائٹ کرنا ہے؟ علم سے، اور علم کون سا ہے یہ بھی میں نے بتا دیا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ دوسرا دشمن دل کے سکون کا شہوات ہے، شہوت ہے، مال کی شہوت ہے، کھانے پینے کی شہوت ہے، عورت کی شہوت ہے، جنس کی شہوت ہے، اقتدار کی شہوت ہے، شہرت کی شہوت ہے، بہت ساری شہوتیں ہیں. اور یہ وہ شہوتیں ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے. انسان کا دل جو ہے وہ دنیا کا مائل بھی ہوتا ہے. شہوتیں انہوں نے ان کو خوبصورت بنایا ہے، بدصورت ہو تو دل کہاں مائل ہوتا ہے. وہ پھر حرام بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ شہوت حرام ہے، زناکاری حرام ہے، مال کو لوٹنا حرام ہے، سود حرام ہے، بدکاری حرام ہے، کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنا حرام ہے، غیر محرم عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے. یہ سب شہوتیں ہیں، حرام کر دیا. اور اسے بچنے کے لیے یقین کا ہونا بہت لازمی ہے، تقوی کا ہونا لازمی ہے دل میں. متقی اور پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، جو پر ہمیشہ محاسبہ کرتا رہتا ہے، میں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، کانوں سے کیا سنتا ہوں، زبان سے کیا کہتا ہوں، ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، پاؤں سے کس طرف جا کے چلتا ہوں، سب کا حساب ہم نے دینا ہے. واللہ آنکھوں کے دیکھنے کا الگ حساب ہے، کانوں کو سننے کا الگ حساب ہے، زبان کے بولنے کا الگ حساب ہے، ہاتھ سے پکڑنے کا الگ حساب ہے، اور پاؤں سے چلنے کا الگ حساب ہے. جواب ہم نے دینا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن نہ مال اور نہ ہی نرینہ اولاد کوئی کام آئے گی، کوئی نفع نہیں دے گی. مال کمانے والے سن لے، جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتے، صرف مال ہی چاہیے اور کثرت سے چاہیے. یوم لا ينفع مال، سب سے پہلے مال، ایک ایسا دن آئے گا مال تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. نرینہ اولاد، بچے ہونے چاہیے، بہت زیادہ ہونے چاہیے، طاقت ہے، زور ہے، عزت ہے، ایک ایسا دن آئے گا یہ بھی کام نہیں آئے گا. ارے کیوں نہیں کام آئیں گے؟ کیونکہ خرابی مال میں نہیں ہے، اولاد میں بھی نہیں. خرابی کہاں پہ ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، الا استثناء ہے، نفع دیں گے یہ. الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے قلب سلیم لے کر، پاک اور صاف دل لے کر. اور قلب سلیم وہ ہے جو دنیا میں سکون سے رہتا تھا، ثبات تھا، اطمینان تھا، توحید اور سنت پر، دعا اور ذکر پر قائم تھا. باعمل مسلمان تھا، بصیرت علی البصیرہ، علم کی بنیاد پر عبادت کرنے والا تھا، عمل کرنے والا تھا، اپنے رب کی سے معرفت رکھنے والا تھا، اس دنیا میں کیوں آئے مقصد بھی جانتا تھا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کو ساری زندگی لگا. مال بھی کمایا، اولاد بھی ہے، لیکن ساتھ دل قلب سلیم بھی ہے. لیکن دنیا کے سارے طاقت آپ لے لیں، سارا اقتدار لے لیں، لیکن دل پاک نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، واللہ کوئی خیر بھی نہیں ہے. بلکہ یہ چیزیں الٹا عذاب بن کے رہ جائیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمارے دلوں میں سکون اور اطمینان، اور جو بھی سکون اور اطمینان کے دشمن، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. آخر میں یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ دل کا سکون ہر انسان کا مطلب ہے، ہر انسان کی خواہش ہے. دل کے سکون کے دو دشمن ہیں، شکوک اور شبہات جو دین کو بگاڑ دیتے ہیں، اور شہوات جو دین اور دنیا دونوں کو بگاڑ دیتے ہیں. محرمات کے ارتکاب میں دنیا بھی جاتی ہے اور دین بھی جاتا ہے، اور ان دونوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، دونوں کا مقابلہ کرنا ہے دو چیزوں سے، دعا سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، جس کی اساس و بنیاد اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، جس کی اساس توحید ہے، اور توحید بغیر علم بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، علم توحید کا ہونا لازمی ہے. یہ سب تو ہم نے جان لیا ہے. کیا چیز بچتی ہے آخر میں؟ عمل کرنا. جان تو ہم نے لیا ہے، اب اصل بات یہ ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے. کوئی بندہ دائیں بائیں نہ دیکھے، کیونکہ ہم سب نے اپنے دل کے سکون کے بارے میں سوچنا ہے. جب تک وہ نہیں بدلتا میں نہیں بدلوں گا، جب تک وہ نہیں کرتا میں نہیں کروں گا. وہ حلال کمائے گا تو میں بھی حلال کماؤں گا، وہ علم حاصل کرے میں بھی علم حاصل کروں گا، وہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں. ہمارا دل ہے اور ہمیں سکون چاہیے اور ہمیں ہی عمل کرنا ہے. اور عمل کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. خیر عمل کے لیے کیا سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ابھی اعلان ہو جائے فلان جگہ پر 50,000 ریال دیا جا رہا ہے فری میں، سوچیں گے؟ سبحان اللہ. دل کا سکون، واللہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور دل کا سکون ایک طرف. اور کیا مشکل باتیں بتائی ہیں؟ عمل کرنا مشکل ہے کیا؟ واللہ میرا خیال ہے اگر بچہ بھی کرنا شروع کر دیتے نا، وہ بھی ہم سے زیادہ بہتر کر سکتا ہے. اور خصوصی طور پر ان بزرگوں سے میں گزارش کروں گا، گھر میں بیٹھے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، اخبار میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، ٹی وی کے سامنے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، موبائل پہ وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، بہترین موقع ہے. آدھے تو قبر تک پہنچ چکے ہیں نا، آدھی زندگی باقی ہے، آدھے اور ہمیں قبر میں جانا، پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں. اور دل کا سکون اگر ابھی تک نہیں ملا تو بہترین موقع دل کا سکون حاصل کرنے کا. بچے چھوڑ گئے ہیں، بیوی ساتھ نہ رہی، جاب بھی اب نہیں ہے، کچھ باقی نہیں رہا، دل کا سکون کہاں سے ملے گا؟ ملے گا دل کا سکون. کسی دانشور نے بڑی اچھی بات کہی تھی، بلکہ ایک عالم مجھے نام بھول گیا ہوں میں، کہتا ہے کہ میں نے بچپن میں کئی چیزیں پسند کی تھی، بڑھ ہو کر مجھے مل گئی، لیکن جب مجھے ملی تو پھر وہ چاہت نہ تھی جیسے کہ پہلے بچپن میں تھی. پھر جس سے میں شادی کرنا چاہتا شادی بھی ہو گئی، میں نے سمجھا اس کے بارے میں رہ نہیں پاؤں گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں رہ گیا اور وہ چاہت باقی نہ رہی جو پہلے تھی. اولاد کی تڑپ تھی، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دی ہے، میں نے سمجھا ان کے بغیر رہ نہیں سکتا میں. وقت گزرتا گیا، اولاد بڑی ہوتی گئی، سب اپنے کام مصروف ہو گئے، دور ہوتے گئے، پھر بھی میں ویسے کا ویسا رہا، کوئی فرق نہیں پڑا. کہتے میں نے جس چیز کو چاہا ہے مجھے ملی ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملا ہے، سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ہمیشہ رہتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر اس سے دل لگا لیا جائے جیسا کہ وہ کہتے میں نے کیا ہے، تو اللہ ہی کبھی بھی بے سکونی آپ محسوس کر نہیں سکتے. اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کا ساتھ اپنے دل کی یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، اور جو انس اور سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوتا ہے اللہ وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا. بیوی چھوڑ جائے گی، اولاد چھوڑ جائے گی، مال چلا جائے گا، صحت چلے جائے گی، عافیت چلی جائے گی، سب کچھ چلا جائے گا، جب تک دل دھڑک رہا ہے اللہ تعالیٰ کا توحید اور ایمان اور صحیح عقیدہ اس دل کے اندر ہے، زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے، دل میں سکون باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تعالیٰ ہم سب کو امنہ فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سکون اور اطمینان عطا فرمائے، اور جو بھی سکون کے دشمن شکوک اور شبہات اور شہوات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.